بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب في من سن سنة حسنة أو سيئة قال الله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وقال الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا آج کے سبق میں حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ جو ہمیں سبق دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہیں کہ دنیا میں جو انسان اچھا طریقہ جاری کر کے جائے گا اللہ اس طریقے پر عمل کرنے والوں کے برابر اس کام کے جاری کرنے والے کو بھی ثواب عطا کرے گا جس نے دنیا میں اچھے کام کا رواج ڈالا تو اب اس کام پر جتنے لوگ چلیں گے حق تعالی شانہ اس کام کا جو جس نے ترغیب دی جس نے رواج ڈالا اللہ جل شانہ اس کو بھی اسی کے برابر ثواب عطا کرے اور جس نے دنیا میں برے طریقے کو رائج کیا چلایا تو جتنے لوگ وہ برا کام کریں گے اس برے طریقے کے جاری کرنے والے کو ان کرنے والوں کے برابر گناہ ہوگا گویا آج کا یہ سبق اور یہ دو روایتیں حضرت نے پیش فرمائی ہے تین روایتیں ہیں بلکہ دو ہی روایتیں اس باب میں ہیں ان دونوں روایتوں سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اور آپ کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ ہمیں اچھا طریقہ جاری کرنا چاہیے دنیا میں غلط رسومات غلط طریقے جو نبی کو پسند نہ ہو ایسے طریقے جاری نہیں کرنے چاہیے میں اس سے پہلے جو گزشتہ سبق گزرا ہے اس میں امام نووی رحمت اللہ علیہ نے ہم کو یہ سبق پڑھایا تھا کہ جو کام اللہ کے نبی سے ثابت نہ ہو ایسے کام کو قطعاً نہ کرو وہ کام کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو لیکن نبی نے نہیں کیا ہے تو اس کام کا اللہ کی نگاہ میں کوئی مقام نہیں ہوگا آج ہی میرے سبق میں بخاری شریف میں ایک روایت گزری حضرات صحابہ کرام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اللہ کے نبی گھر میں تھے نہیں کون تھے حضرت علی عبداللہ ابن عمر ابن العاص اور تیسرے ایک صحابی اور ان تینوں صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ نبی کا عمل ہمیں بتاؤ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی رات میں جاگتے بھی ہیں سوتے بھی ہیں پوری رات نہیں جاگتے رات میں نماز پڑھتے بھی ہیں آرام بھی کرتے ہیں کبھی روزہ رکھتے ہیں کبھی نہیں بھی رکھتے ہیں تو وہ صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے حبیب تو کم عبادت کریں تو بھی کوئی حرج نہیں اللہ نے تو آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے, نبی مغفور ہیں آپ, تو نبی معصوم ہیں آپ, تو آپ سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں. تو اگر آپ کم عبادت کریں تو بھی کیا فرق پڑے گا, لیکن ہم تو گنہگار ہیں اس لیے کہ ہم کو تو بہت زیادہ عبادت کرنا چاہیے. تو ایک نے قسم کھا لی کہ میں زندگی بھر بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا, دوسرے نے قسم کھا لی کہ میں زندگی بھر پوری رات نہیں سوؤں گا, تیسرے نے قسم کھا لی کہ میں زندگی بھر روزے رکھوں گا. اب یہ عجیب قسم ہو گئی. جب اللہ کے نبی مکان میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے پورا قصہ سنایا کہ فلاں فلاں صاحب آئے تھے, آپ کے حالات معلوم کیے, میں نے بتایا, تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی تو کم عبادت کرے تو بھی کوئی حرج نہیں, ہم کو تو زیادہ کرنا چاہیے. آپ نے مسجد میں صحابہ کو جمع فرمایا اور تقریر فرمائی, خطبہ دیا, اور اس میں اس واقعے کا تذکرہ کیا. تو اس میں کچھ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انا لسنا کہ اتک, یا رسول اللہ ہم تو آپ کی طرح نہیں ہیں, یعنی آپ تو بڑے اونچے مقام والے, فرض فرض پڑھ لو گے تو بھی چل جائے گا, ہمیں تو زیادہ ہی کرنا پڑے گا. فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کو غصہ آیا, اور نبی کا غصہ چہرے سے ظاہر ہونے رہا. آدمی جتنا گورا ہوتا ہے نا خوبصورت, غصہ اتنا ہی جلی چہرے پر معلوم ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے, چہرے سے غصہ ظاہر ہوا, اور آپ نے فرمایا انا اعلق انا اتقاکم واعلمکم باللہ انا, میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں, تم تو اللہ کو اتنا پہچانتے بھی نہیں, میں تو وہاں تک جا کر آیا ہوں, اور سب سے زیادہ میں ڈرنے والا ہوں, اور کسی بھی عمل میں مجاہدہ, مجاہدہ کا معنی بہت زیادہ کرنا, مجاہدہ اور ریاضت کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہے. ایک وجہ تو یہ ہوگی کہ یا تو مجھے اپنے سیٹھ کا ڈر لگتا ہے اس لیے میں بہت کام کروں گا, یا پھر میں اپنے سیٹھ کو بہت جانتا ہوں اس لیے میں کام کروں گا, کہ بھئی میں بہت کام کروں گا تو وہ میرا سیٹھ جو ہے بڑا سخی ہے, مجھے بہت دے گا. تو زیادہ کام کرنے کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہے, یا تو ڈر یا علم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ڈر کے اعتبار سے سب سے زیادہ اللہ کا خوف مجھے, علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ اللہ کی معرفت مجھ کو. اتنی زیادہ معرفت, پہچان اور خوف کے باوجود میرا حال یہ ہے کہ میں سوتا بھی ہوں, جاگتا بھی ہوں, روزہ رکھتا بھی ہوں, نہیں بھی رکھتا ہوں, تمہیں تو اتنی معرفت نہیں, تمہیں تو اتنا علم نہیں, تمہیں اتنا خوف نہیں, پھر تمہیں اتنا مجاہدہ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی. نبی یہ بتانا چاہتے ہیں میرے طریقے کے مطابق مجاہدہ کرو گے تو ہی ثواب ملے گا, اور میرے طریقے سے ہٹ کر مجاہدہ کرو گے, لاکھوں عمل کر لو کوئی ثواب نہیں ملے گا. نبی کی سنت میں رہ کر کام کیا جائے, ثواب تو اس پر ملتا ہے. یہ تو کل کے سبق میں, اس سے پہلے کے سبق میں بتایا تھا کہ نبی نے جیسے کیا ویسے کرو. عجیب واقعہ ہے, غالباً میں نے اس پر گزشتہ ہفتے سنایا یا نہیں سنایا, اللہ کے نبی رات میں گشت لگا رہے تھے. گشت لگاتے لگاتے صدیق اکبر کے مکان سے گزرے تو دیکھا کہ عمر اپنے مکان میں قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن بہت دھیمی آواز سے. حضرت عمر کے مکان سے گزرے تو عمر کو دیکھا کہ زور سے پڑھ رہے ہیں, رات کا وقت ہے. اللہ کے نبی نے دونوں کو بلایا صبح, ابو بکر تم آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو ابو بکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ انی اوناجی میں اس سے باتیں کرتا ہوں جو بہرا نہیں ہے یعنی اللہ سے تو مجھے زور سے پڑھنے کی کیا ضرورت پڑی حضرت عمر سے پوچھا تم اتنے زور سے کیوں پڑھتے تھے فرمایا کہ میں اللہ کے نافرمانوں کے دلوں کو جگا رہا تھا ہلا رہا تھا دونوں بزرگوں کے عجیب تعبیر اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ابو بکر تم جتنی آواز میں پڑھ رہے تھے نا اس سے کچھ اوپر آواز کرو اور عمر تم جتنی آواز میں پڑھتے تھے اس سے تھوڑی دھیری آواز کرو حضرت علماء نے اس روایت یہ بخاری شریف کی روایت ہے علماء نے اس روایت پر لکھا ہے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ کہنا چاہتے ہیں آج تک جو تمہارا قرآن پڑھنا تھا وہ اپنے منشے کے مطابق پڑھنا تھا آئندہ میری چاہت کے مطابق پڑھو گے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کی چاہت پر جو عمل ہوتا ہے اسی پر ثواب ملتا ہے اور نبی کی چاہت سے ہٹ کر عمل کرو گے بڑے سے بڑا مجاہدہ ہم کر لیں گے لیکن اس پر کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے اسی کے بعد فوراً امام نووی رحمت اللہ علیہ نے آج کا سبق میں یہ بتایا کہ دنیا میں اچھے طریقے جاری کر کے جاؤ تاکہ قبر میں جانے کے بعد ہمارے طریقوں پر لوگ عمل کریں گے تو ان کو تو ان کا ثواب ملے گا ہی ہمارے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی اللہ کرنے والے کے برابر ہمیں بھی ثواب دے گا ہم نے کسی پر محنت کر لی نمازی بن جائے وہ نماز پڑھنے لگا ہم زندہ ہیں تو بھی ثواب ملے گا اور ہم قبر میں پہنچ جائیں گے تو بھی وہ نماز جو پڑھتا ہے ہمیں ثواب ملتا رہے گا اور عجیب ہے روایت میں آ رہا ہے اللہ اس کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا بنیوں والا حساب نہیں ہے کہ اچھا اس کی کٹوتی کر کے ادھر دے دو تھوڑا وہاں کوئی کمی تھوڑی ہی ہے فرمایا میں اچھا طریقہ جاری کرنے والے کو بھی کرنے والے کے برابر ثواب دوں گا اور جس نے دنیا اچھا یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی معلوم ہوا کہ اگر رمضان میں آپ نے کسی کو افطار کرا دیا تو افطار کرانے کا ثواب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزے دار کو جتنا ثواب اتنا ثواب افطار کرانے والے کو بھی ہوگا اور روزے دار کے ثواب سے کوئی کمی نہیں کی جائے ہمارے وہاں ایک لال کتاب کا مسئلہ چلتا ہے لال کتاب جانتے ہیں نا جس کا کوئی حوالہ نہیں تو ایک لال کتاب کا مسئلہ چلتا ہے اور وہ کیا ہے بڑے بدھے جاہلوں میں ایک بات یہ ہے کہ نہ بھائی نہ ہم تو کسی کی چیز سے افطار نہیں کریں گے ورنہ ہمارا ثواب اس کو چلا جائے گا بھوکے ہم رہیں ثواب دوسروں کو کیوں ملے یہ غلط مسئلہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو افطار کرا دیا تو اس کی بنیاد پر افطار کرانے والے کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا اور روزے دار کے ثواب سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض فرمایا جس نے دنیا میں برا طریقہ جاری کیا غلط طریقہ کسی کو شرابی بنایا کسی کو جوا کھیلنے والا بنا دیا غلط لت پہ ڈال دیا کسی کو سود کے راستے پر ڈال دیا کسی کو بگاڑ کر ماں باپ کی بغاوت پر اتار دیا اب یہ بگاڑنے والا جس نے بگاڑا ہے یہ جیے گا تو بھی وہ جتنے لوگ غلط کام کر رہے ہیں اس کا گناہ ان کو تو ہوگا ہی لیکن اسی کے برابر اس برے طریقے کے جاری کرنے والے کو بھی ہوگا اور اگر مر گیا ہے تو قبر میں انہی کے برابر گناہ قبر میں پہنچتے رہیں گے کتنی بری بات ہو گئی اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعتوں کو جاری کر کے مت جاؤ جیسے گریبان فارنا میت کے موقع پر ایسا چلانا کہ جس سے نبی علیہ السلام نے منع, رونے سے منع نہیں کیا, چلانے سے منع کیا, شور کرنا. رونا تو ہر ایک کو آتا ہے, نبی بھی روئے ہیں, رونے سے منع نہیں, چلانا, گریبان پھاڑنا, سینہ کوتنا, سر پیٹنا, یہ تمام کے تمام طریقوں سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا. اسی طرح نبی علیہ السلام نے گونگنے سے منع فرمایا, ہاتھ پر پھول بناتے ہیں نا گونگ کر, اس سے منع فرمایا. ایک عورت مدینے میں تھی, وہ گوندنے کا کام کرتی تھی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بیان فرمائی کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر جو گوندتی ہے اور جو گندواتی ہے. تو وہ عورت آئی اور عبداللہ ابن مسعود سے کہنے لگی کہ میں نے پورا قرآن پڑھ لیا, کہیں بھی یہ مسئلہ تو قرآن میں لکھا نہیں ہے, اور تم کہاں سے کہہ رہے ہو کہ اللہ کی لعنت اس پر؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا, لقد کان لکم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. رسول جو دیں وہ لے لو, اور رسول جن باتوں سے منع کرے اس سے رک جاؤ. تو رسول نے اس سے منع نہیں فرمایا گوندنے سے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر تم نہیں رکو گی تو اللہ کی لعنت ہوگی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے دنیا میں برے طریقے کو جاری کیا, تو جتنے لوگ دنیا میں اس برے طریقے کو کرتے رہیں گے ان تمام کا گناہ اس طریقے کے ایجاد کرنے والے کو ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ بھائی غلط طریقوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اچھے طریقے دنیا میں جاری کریں. ہماری دعوت و تبلیغ میں یہی تو بتایا جاتا ہے. دعوت و تبلیغ میں کیا کیا جاتا ہے؟ امت کو اللہ سے ملاؤ, امت کو ہدایت پر لاؤ, امت کو نبی سے جوڑو, امت کو شریعت سے جوڑو, یہی تو کہا جاتا ہے. اگر کسی نے اللہ کی اس مخلوق کو جو بھولی بھالی ہے اس سے غلط فائدہ دنیا حاصل کرنے کے لیے غلط مسائل بتا کر نبی کے خلاف راستے پر ڈال دیا, تو چند کوری پیسے آج اس نے ہدیہ دیا کل کو میرے جیب سے ختم ہو جائیں گے. لیکن اب وہ جو غلط طریق پر چلے گا اور اس سے جتنے لوگ چلیں گے ان تمام کا گناہ قبر میں لے کر جا رہا ہوں, کتنی بری بات ہو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ شریعت میں اچھے طریق کو, امت میں اچھے طریقوں کو زندہ کریں, غلط طریقوں کو امت میں زندہ نہ کریں. اللہ تعالیٰ غلط طریقوں کے امت میں زندہ کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یاد رکھو قیامت میں ہمارے اعمال کا وزن ہونے والا ہے. کوئی یہ سمجھتا ہو کہ دنیا میں کیا ختم ہو گیا, دنیا میں بولے ختم ہو گیا, چپکے چپکے فتوا دے دیا, کسی کو پتا نہ چلا, اور میں نے اس سے کچھ ہدیہ لے کر کے شریعت کے خلاف مسئلہ بتا دیا اور کہہ دیا کسی کو کہنا مت. کسی کو پتا نہیں, اللہ کو پتا ہے. ہمارے ہر عمل کا قیامت میں وزن ہونے والا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تو فرماتے ہیں کہ قیامت میں تمام اعمال ہی کا وزن ہوگا, عمل کا. سوال یہ ہوتا ہے کہ عمل تو از قبیل اعراض ہیں. اعراض کا معنی جو دکھائی نہ دے. یہاں ہوا ہے, ہوا دکھائی دیتی ہے, تو عمل کوئی دکھائی دیتا ہے. آپ نے ابھی نماز پڑھی, اس کو کوئی پکڑ کے بتا سکتا ہے کہ یہ میری نماز ہے؟ عمل دکھائی نہیں دیتا. جو چیز دکھائی نہیں دیتی ہے اس کا وزن کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سوال ہوتا ہے. عبداللہ ابن عباس کے قول پر آج کل تو یہ سوال کوئی سوال ہی نہیں. گرمی دکھائی نہیں دیتی لیکن ماپتے ہیں یا نہیں, اس کا وزن کرتے ہیں یا نہیں؟ سردی دکھائی نہیں دیتی لیکن وزن کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جب مخلوق ہو کر سردی گرمی کا وزن کر لیتی ہے, تو اللہ اگر عمل کا بغیر وجود کے بھی وزن کر لیں تو اس پر کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ ایک بات. عبداللہ ابن عباس اس سوال کا جواب یوں دیتے ہیں, یہ تو میں نے آج کل کے دور کے اعتبار سے جواب دیا, عبداللہ ابن عباس اس سوال کا جواب یوں دیتے ہیں کہ اللہ قیامت میں ان تمام اعمال کو جسم دے گا, اچھے عمل کو اچھا جسم, برے عمل کو برا جسم. اب یہ جسم کا پتہ کیسے چلے؟ ہمارے پاس وہ آنکھ نہیں ہے. اہل کشف اکابر کو پوچھو, ان کی آنکھوں سے وہ بتاتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے اور پڑوس میں ایک آدمی وضو کر رہا تھا, حضرت نے فرمایا تیرے گناہوں, تیرے وضو کا جو پانی نیچے گر رہا ہے مجھے اس میں سے زنا کا گناہ نظر آ رہا ہے. یہ اہل کشف سے پوچھا جائے, ان کی آنکھیں دیکھ لیتی ہے ان جسموں کو, ان کی آنکھیں دیکھ لیتی ہے. دیکھو میں ایک خواب بیان کروں. مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ تصوف ولایت صوفیت میں جانے سے پہلے, یہ تو شرابی تھے, مالک ابن دینار تو بہت بڑے شرابی تھے, ایک خواب انہوں نے دیکھا کہ رات میں ان کے پیچھے اژدہا دوڑ رہا ہے, یہ بھاگ رہے. دوڑتے دوڑتے راستے میں ایک خوبصورت بڑے میاں ملے, بورے. تو مالک ابن دینار کہنے لگے بڑے میاں مجھے بچا لو نا ذرا, یہ اتنا بڑا اژدہا میرے پیچھے دوڑ رہا ہے. فرمایا میں کمزور ہوں, اس سے نہیں بچا سکتا, لیکن یہ پہاڑ جو ہے سامنے, اس کے دامن میں لوگوں کی امانتیں ہیں, اگر تیری بھی کوئی امانت ہو تو تجھے شاید بچا لے. وہاں دروازے پر جا اور آواز دے, شاید تیری کوئی امانت ہو تجھے بچا لے. مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ میں خواب ہی میں پہاڑ کے دامن میں گیا تو دیکھا کہ ایک دروازہ بند ہے. میں نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور یہ کہا کہ میں مالک ابن دینار ہوں, میری کوئی امانت یہاں موجود ہو تو وہ نکلے اور مجھے بچائیں, اژدہا قریب آ رہا ہے میرے. دروازہ کھلا, سب بچے تھے اندر میں. یہ کون بچے تھے؟ جو بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر چکے تھے. اس میں ایک بچی دوڑی دوڑی آئی جو مالک ابن دینار ہی کی بچی تھی, اور اپنے ابا کو بچا لیا اور اژدہا کو بھگا دیا. مالک فرماتے ہیں پھر وہ بچی میرے گود میں اس طرح کھیلنے لگی جیسے وہ بچپن میں کھیلا کرتی تھی اپنی حیاتی میں. میں نے پوچھا بیٹی یہ اژدہا کون تھا جس کو تو نے بھگایا؟ فرمایا ابا جی یہ تمہارے گناہ تھے. گناہ کو کس شکل میں اللہ نے بتایا؟ اژدہے کی شکل میں. فرمایا وہ بڑے میاں مجھے ملے تھے وہ کون تھے؟ فرمایا وہ آپ کے نیک اعمال تھے, لیکن نیک اعمال اتنے کمزور تھے کہ وہ تمہارے گناہوں کا مقابلہ نہیں کر سکے. اس خواب سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ قیامت میں اچھے اعمال کو اچھی شکل دے گا اور برے اعمال کو بری شکل دے گا, اور یہ اعمال قیامت میں جسم کی شکل میں آئیں گے, اچھے اعمال کو نیکیوں کے پلڑے میں اور برے اعمال کو دوسرے پلڑے میں. اب اگر نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا تب تو ماشاءاللہ سونے پر سہاگا اللہ کی طرف سے, اور اگر بدیوں کا پلڑا غالب آ گیا تو اللہ ہی حفاظت فرمائے, پھر تو اللہ ہی کے حکم کا انتظار ہمیں کرنا ہوگا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل تولا جائے گا, وزن ہوگا. اس لیے تم یہ نہ سمجھو کہ میں نے کوئی طریقہ دنیا میں جاری کر دیا اور چپکے سے ہدیہ لے لیا, پیسے لے لیے اور کوئی نہیں جانتا. کوئی نہیں جانتا, اللہ ضرور جانتا ہے. ہمیں چاہیے اچھا طریقہ دنیا میں رائج کریں, غلط طریقوں سے اپنے آپ کو بچائیں. سب سے پہلے آیت پیش کر رہے ہیں, والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا, جو لوگ یوں کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم کو نیک بیویاں ہم کو ایسی بیویاں اور ایسے بچے عطا فرما قرۃ اعین جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال فرمایا کہ قرۃ اعین کا کیا معنی؟ دعا تو سارے ہی لوگ کرتے ہیں کہ ہماری اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, لیکن اب آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب کیا حضرت حسن بصری سے پوچھو. حضرت سے کسی نے سوال فرمایا کہ قرۃ اعین کا کیا مطلب, تو حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ ماں باپ کی نگاہ کے سامنے اولاد دیندار ہو, نمازی ہو اور حلال کی کمائی ہو, یہ ہیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک. بہت کماتی ہو, بہت دکان چلاتی ہو, یہ قرۃ اعین نہیں ہے. آج ہم کس کو سمجھتے ہیں قرۃ اعین؟ دو کی چار دکان چلا لے اور پانچ کی سات دکان چلا لے. اور ادھر حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ قرۃ اعین کا معنی اولاد دیندار ہو. اصل ماں باپ کی آنکھ اسی سے خوش ہوتی ہے. وجعلنا للمتقین اماما, اور اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا, یعنی ہمیں نیک کام کی توفیق عطا فرما. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سے نیک کام کی توفیق مانگنا چاہیے. آگے فرمایا وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا, ہم نے ہر امت میں کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو امت کو صحیح رہنمائی کرتے ہیں, ہدایت کے راستے بتاتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت کے راستے بتانے والے کو ثواب ملے گا اور ضلالت کا راستہ بتانے والوں کو گمراہ ہوگا. ہدایت کا راستہ بتانا انبیاء کا کام ہے اور ضلالت کا راستہ بتانا شیطان کا کام ہے. اب بھائی ہم ہدایت کا راستہ اختیار کریں گے یا انبیاء کا اختیار کریں گے یا شیطان والا اختیار کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے ہم انبیاء کا طریق اختیار کریں گے اور لوگوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کریں گے. اب حدیث پیش کر رہے ہیں, فرمایا ان ابی عمر جریر ابن عبداللہ, یہ جریر ابن عبداللہ کے سلسلے میں میں پہلے بیان کر چکا ہوں, یہ بڑے خوبصورت صحابی تھے, حتیٰ کہ یہ شام گئے تو ان کو پردہ ڈال کر نکلنا پڑا. اتنے خوبصورت تھے, اتنے خوبصورت تھے کہ عورتیں ان کو دیکھنے کے لیے گھر سے باہر چلی آتی تھی. بڑے خوبصورت جریر ابن عبداللہ بغلی رضی اللہ تعالیٰ, ان کو اللہ کے نبی کی صحبت کم ملی. یہ رمضان میں ایمان لائے, رمضان شوال ذیقعدہ ذلحجہ محرم صفر اور ربیع الاول میں تو اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے. سن 10 رمضان میں ایمان لائے, 5 یا 6 مہینے کی صحبت ملی, لیکن نبی کی ایک نگاہی صحابی کو تو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی. یہ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنا فی صدر النہار, صدر النہار کا معنی دن چرے, آفتاب کے طلوع ہونے کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے نا وہ 10 بجے کا وقت. ہم جب دن چرا ہوا تھا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اس روایت میں بہت سارے مسائل ہیں. فجاہ قوم عرات, کچھ لوگ آئے, قوم کا معنی کچھ لوگ, عرات جن کے بدن پر کپڑا نہیں تھا. کس حال میں آئے؟ فرمایا مجتابین نمار اویل آبا, انہوں نے ایک چادر تھی, اس چادر سے کسی طرح اپنے بدن کو ڈھانپ رکھا تھا, اس سے زیادہ کپڑا نہیں تھا. متقلد السیوف, تلوار لٹکائے ہوئے, یہ عربوں کا دستور تھا کہ وہ تلوار لٹکا کر چلتے تھے. عامتهم من مزر, بل كلهم من مزر. جریر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ قبیلہ مزر کے لوگ تھے. قبیلہ مزر ایک قبیلہ تھا. آپ اسلامی کیلنڈر دیکھو گے نا تو اس میں لکھا ہوتا ہے رجب مزر, یہ مزر یہی قبیلہ ہے. اور رجب مزر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قبیلہ رجب مہینے کی بہت تعظیم کرتا تھا, اس لیے رجب کا نام ہی ہو گیا رجب مزر. تو یہ قبیلہ مزر کے تھے. فرمایا فتما آر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما را بہم من الفاقہ, رحمت للعالمین نے جب ان کے بدن کو دیکھا کہ بیچارے اتنے غریب ہیں کہ کپڑا نہیں ہے ان کے پاس, اور بھوک کی وجہ سے ان کا پیٹ دبا ہوا ہے تو اللہ کے نبی نے دیکھا نہیں گیا اس لیے منہ پھیر لیا. اللہ ہمیں نبی کی امت کے ساتھ ایسی ہمدردی کی توفیق عطا فرمائے. بڑے بڑے نمازی بھی حاجی قاضی بھی ہزاروں عمرے اور حج کر لیتے ہیں لیکن پڑوسی کے بھوکے کو کھانا نہیں دیتے. ہم اس سنت سے بہت دور ہیں حالانکہ یہ اللہ کے نبی کی عظیم ترین سنت ہے, عظیم الشان سنت ہے. دیکھو نا نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, میرے بندے میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا. تو بندہ کہے گا اللہ تو بیماری خود دینے والا, تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرا فلاں بندہ بیمار تھا, اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے وہاں پاتا. اللہ کے نبی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ اللہ یوں بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ اگر تو بیمار کی عیادت کرتا تو میں تجھے جنت دیتا, میں تجھے معاف کر دیتا, میں تیری مغفرت. یہ بھی تو اللہ کہہ سکتا تھا لیکن کیا کہا, مجھے پاتا. معلوم ہوتا ہے بیماروں کی عیادت کرنے سے اللہ ملتا ہے. اسی حدیث میں فرمایا میں بھوکا تھا تُنہیں کھانا نہیں کھلایا, میں پیاسا تھا تُنہیں پانی نہیں پلایا. اللہ تو کھلانے والا پلانے والا, تو بھوکا کیسے ہو سکتا؟ اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا یا پیاسا تھا, اگر اسے تو پانی پلاتا یا کھلاتا مجھے وہاں پاتا. معلوم ہوتا ہے بھوکوں اور پیاسوں کو کھلانے اور پلانے سے اللہ ملتا ہے. کتنی بڑی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, رحمت للعالمین پر اتنا اثر ہوا کہ اللہ اکبر, یہ میرا امتی, میرے امتی تو دیکھو بیچارے کپڑا بھی نہیں ہے, بھوک کی وجہ سے ان کا پیٹ بھی دبا ہوا ہے. اور بھائی اس کے لیے میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں, دیکھو اپنے گھروں میں ڈبہ رکھو, ایک ڈبہ رکھو, روزانہ ایک روپیہ ڈالتے رہو, ایک روپیہ, زیادہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, ایک روپیہ ڈالنا آسان. آج تو ایک روپے میں پان بھی نہیں آتا, ایک روپے میں چائے نہیں آتی, آتی ہے چائے وہ بھی پانچ روپے اور سات روپے اور بڑھیا سولہ روپے اور بیس روپے, ایک روپے میں کچھ نہیں آتا. لیکن تمہارا روزانہ کا ایک ایک روپیہ جمع ہوگا, تیس روپے تمہارے ہو جائیں گے. اگر گھر کے تین فرد نے اپنے تین ڈبوں میں ایک ایک روپیہ ڈالا, مہینے کے نوے روپے جمع ہو جائیں گے, کسی غریب کی حاجت و ضرورت پوری ہو جائے گی. اور کیا فائدہ ہوگا, پہلی وحی جب اتری اللہ کے حبیب پر اقرا بسم ربک الذی خلق کی, اس موقع پر نبی گھبرائے ہوئے آئے, اتنے گھبرائے تھے فرمایا میری جان نکل جائے گی, جبریل نے بہت دبایا تھا آپ کو, آنکھیں نکل گئی تھی آپ کی. گھر پہ آئے فرمایا خدیجہ مجھے لگتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا, تو خدیجہ جن الفاظ سے تسلی دے رہی ہے, انک لتصل الرحم وتحمل القل وتکسب المعدوم وتقر الضعیف وتعین علی نوائب الحق فان اللہ لا یخزیک اللہ ابدا. میں اس کو بہت زور دے کر کہہ رہا ہوں, فان اللہ لا یخزیک اللہ ابدا. کیا فرمایا, آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے, آپ معذوروں کی مدد کرنے والے, آپ ضرورت مندوں کا تعاون کرنے والے, آپ بیواؤں کی مدد کرنے والے, آپ حق کے راستے میں مدد کرنے والے, آپ مہمانوں کا وتقر الضعیف, مہمانوں کا اکرام کرنے والے, اور جن کے یہ اوصاف ہوتے ہیں, خدیجت القبرہ قسم کھا کر یوں کہتی ہے واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, خدا کی قسم اللہ اس کو کبھی ضائع اور ذلیل نہیں کرتا ہے. کیسی بات فرما رہی, کتنا آسان نسخہ ہے, ایک ایک روپیہ روزانہ ڈالتے رہو اور مہینے میں جمع ہو جائیں, دو تین مہینے میں جمع ہو جائیں, کسی غریب کا تعاون کر دو. آپ کے محلے میں وہ لوگ ہوں گے جن کے گھر میں کھانا نہیں ہوگا, آپ کے محلے میں وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس دوائی کا پیسہ نہیں ہوگا, آپ کے محلے میں وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس اپنے بچوں کی ضرورت اور پڑھائی کے پیسے نہیں ہوں گے, آپ کے محلے میں وہ لوگ ہوں گے کہ جو بیچارے کپڑوں سے پریشان حال ہیں وہ اپنی ضروریات کی چیزوں کو بھی بیچ رہے. میرا اور آپ کا یہ کوری کوری جمع کیا ہوا پیسہ کسی غریب کے کام آ جائے, کیا معلوم کہ اللہ اس کوڑی کوڑی جمع کیے ہوئے پیسے کے بدلے میں ہمارے گھر کو اللہ آباد فرما دے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں بڑی بڑی مصیبتوں سے ہمارے مکان کی حفاظت فرما دے. یہ نظام ہے, اس نظام کو اپنے گھروں میں قائم کرنا چاہیے. چونکہ آج کل بیت المال کا تو کوئی نظام ہے نہیں کہ بیت المال کو اس طرح پر کھولا جائے, اور جو کھولتے ہیں وہی خود پیٹ میں حرب کرتے رہتے ہیں. بیت المال میں کیا امت کے کام آتا ہے؟ اس لیے خود آپ ہی یہ کام کرو, اور اپنی گھاری کمائی کی چھوٹی چھوٹی کمائی کو, چھوٹے چھوٹے ایک ایک روپیے کو جو راستے میں پڑ جاتا ہے تو کوئی اٹھاتا بھی نہیں ہے اس کو, جس کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں ہوتی, لیکن جمع ہو جائے گا, کسی غریب کا کام بن جائے گا, اور اللہ اس کے صدقے میں ہماری بیماریوں سے حفاظت فرما دے گی. میں ایک واقعہ سناؤں, مضمون سے ہٹ کر ہے بلکہ مضمون سے متعلق ہی ہے. یعنی میں جب اس واقعے کو سنتا ہوں تو میری طبیعت پر اتنا اثر. مولانا سجاد صاحب نعمانی نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ 1995 میں یا اس سے کچھ آگے پیچھے جب لکھنؤ میں فسادات ہوئے, اور فسادات میں 17 مسلمان کو ہلاک کیا گیا, اور یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ جب بھی قومی طوفان ہوتا ہے تو مسلمانوں ہی کو نشان بنایا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد مسلمانوں ہی کے علاقے میں کرفیو بھی لگائے جاتے ہیں. یہ مسئلہ ہوا, 17 مسلمان ہلاک ہوئے, شہید ہوئے, اور پھر مسلمانوں ہی کے محلے میں کرفیو لگا دیا گیا. کرفیو بہت دنوں تک چلا, ایک دن, دو دن, تین دن. مولانا کہنے لگے کہ میرے والد صاحب حیات تھے, مولانا منظور صاحب 95 میں نے, اس سے پہلے کا واقعہ ہے, میرے والد صاحب حیات تھے. فرمایا کہ میں نے والد صاحب سے مشورہ کیا کہ ابا جی جن کے گھروں میں کھانا ہے وہ تو ہوگا, لیکن جو صبح نکل کر کما کر شام کو گھر میں لانے والے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ رکشہ چلانے والے, مزدوری کرنے والے, وہ اپنا گزارا چار چار دن ہو گئے ہیں, کیسا ہوتا ہوگا ان کو؟ ابا جی اگر آپ کی رائے ہو تو دعائیں تو ہو ہی رہی ہے, کچھ ہم دواؤں کا بھی انتظام کریں. تو مولانا منظور صاحب نے اجازت دے دی. مولانا فرماتے سجاد صاحب کہ میں نے اپنے دوست و احباب کو فون کیا اور یہ کہا کہ بھائی اپنے اپنے علاقے میں پولیسوں کو اعتماد میں لے کر ان کے ساتھ رہ کر لوگوں کے گھروں میں جاؤ اور جا کر کے خیر خیریت معلوم کرو, اور اپنے پاس جو کچھ تھوڑا بہت ضرورت کا ہو تھوڑا تھوڑا دو. مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے میرے محلے کی ذمہ داری دی, میرے ساتھ تین چار اور بھی تھے, ہم نے پولیس کو اعتماد میں لیا, اور انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے لیکن ہم ساتھ چلیں گے تمہارے تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو. ساتھ چلے تو ایک مکان پر, جب مولانا فرماتے ہیں کہ میرے مکان سے قریباً 15واں مکان ہے یا اس سے کچھ آگے پیچھے کا, اس مکان پر جب میں جانے لگا اندر میں تو میرے ساتھیوں نے کہا کہ آپ نہ جائیں, مجھے روک دیا. تو میں نے کہا سب جگہ پر میں جا رہا ہوں, یہاں کیوں نہیں؟ فرمایا نے آپ نہ جائیں, آپ کی مستورات کو بھیجے. تو میں نے پولیس سے اجازت لی, میں اپنی مستورات کو لے کر آیا اور میں نے اپنی مستورات کو بھیجا. مستورات جب گھر پہ آئی کچھ دیر کے بعد اور میں گھر پہ پہنچا حالات کا جائزہ لینے کے لیے, تو مستورات سے رونے کی وجہ سے آدھا گھنٹہ بولا نہیں گیا. میں نے کہا بات کیا ہے بتاؤ تو صحیح, کیا بات ہے؟ تو کہتے میری اہلیہ نے اور میری بہنوں نے مجھے یوں بتایا کہ افسوس صد افسوس کہ ہم کیا کہیں, اس عورت کا شوہر 4 سال قبل کسی مسئلے میں گرفتار کر لیا گیا ہے, وہ جیل میں ہے, 4 سال ہو گئے, 2-4 مہینے لوگوں نے مدد کی, پھر کوئی مدد بھی نہیں کرتا ہے, بھول بھلیا ہو گیا. اس کی ایک بیٹی ہے, وہ بیچاری کسی طرح اپنا گزران چلا رہی ہے, ذریعہ معاش کچھ نہیں. فرمایا کہ جب وہ تنگ آ گئی تو آج سے 1-2 سال پہلے, یعنی شوہر کے جیل میں جانے کے 1 سال بعد, وہ اس نے سوچا کہ میں سوسائڈ کر لوں, مر جاؤں. وہ رات میں لکھنؤ سے باہر ایک ندی ہے وہاں پل پر گئی, ساتھ میں اپنی بیٹی کو بھی لے گئی جو 8 سالہ تھی, لیکن کبھی کودنے کی نیت کرتی تو بیٹی کو دیکھتی, پھر ٹھہر جاتی, پھر اسی طرح. اس کا بیان ہے, اس عورت کا, بار بار اس طرح ہوتا رہا. اتنے میں رات کا کچھ اندھیرا سا وقت تھا, ایک گاڑی آئی اور وہ لوگ دیکھتے رہے اور اس کے بعد اترے اور مجھے گاڑی میں اپنی بٹھا لیا, اور میرے ساتھ 4 آدمیوں نے منہ کالا کیا اور مجھے یہ کہا کہ گڑیا جیسی عورت ہو کر مرنے کو کیوں سوچ رہی ہے, تیری ضرورت ہم پوری کریں گے, تو ہماری تسکین کا سامان بن جا. اب ان لوگوں کی گاڑی آتی ہے, مجھے لے جاتے ہیں میری ضرورت کو پورا کرتے ہیں میں اپنی بچی کے خاطر اور اپنے شوہر کے تعاون کے خاطر 3 سال سے اس فعل میں مبتلا ہوں. بھائی سوچے تو صحیح, میں اس پر اپنا حاشیہ چڑھا رہا ہوں, ایسی کتنی عورتیں ہوگی جو اپنے پیٹ پالنے کے لیے اپنے عزت کو بیچ رہی ہو. مولانا کا جو جملہ ہے وہ مجھے سنانا ہے. مولانا نے اس پر یوں کہا کہ مجھے رونا آ گیا اور میں نے کہا کہ اللہ تیرے نبی تو قیامت کے دن اگر یہ کہہ دے کہ تیرا درس قرآن تجھے مبارک اور تیرا درس حدیث تجھے مبارک اور تیری تقریریں تجھے مبارک, مجھے اس میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اگر تجھے میرے نبی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ 40 مکانوں تک تیرے پڑوسی ہیں, تو نے پڑوسی کا کتنا حق ادا کیا, کیا تیرے درس قرآن اور درس حدیث سے تجھے ملے گا؟ کیا آج اس معاشرے میں ہم نہیں ہیں؟ ہمیں بہت سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے فرمایا کہ جب ان کے پیٹ کے حال کو اور ان کے کپڑوں کے حالات کو دیکھا کہ ان کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں تو نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں, دیکھا نہیں گیا اور اللہ کے حبیب نے اپنا چہرہ پھیر لیا کہ میں کیا کروں اب ان لوگوں کے ساتھ. روایت میں ہے فرمایا کہ لما را بهم من الفاقہ فتامر فتما ار وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما را بهم من الفاقہ, جب ان کے پیٹ کے فاقہ کو دیکھا تو حضرت نے اپنا چہرہ پھیر لیا. فدخل, پھر اللہ کے حبیب پریشانی کی بنیاد پر گھر میں گئے لیکن کچھ نہیں تھا گھر میں, ثم خرج, پھر واپس آ گئے پریشان ہو کر. گھر میں تو گئے کہ کچھ ہو تو لا کر کھلا دوں ان کو میں, لیکن کچھ نہیں تھا, پھر واپس آ گئے. اب کیا کرتے اللہ کے حبیب؟ تو آپ نے کیا کیا, فامر بلالا, حضرت بلال کو حکم دیا, فاذن, چونکہ نماز کا وقت ہو رہا تھا, فرمایا اذان دے دو. اذان ہو گئی, اقامت کہی گئی, فصلى, نبی علیہ السلام نے نماز پڑھا دی. ثم خطب, اب نماز کے بعد منبر پر تشریف لائے اور ایک تقریر فرمائی, پہلے کچھ آیات پڑھی. فقال یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی, اے لوگو تم تمہارے اس رب سے ڈرو, الذی خلقکم, جس نے تم کو ایک باپ سے آدم سے پیدا کیا, پھر تم آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر کے کیوں تعاون نہیں کر رہے ہو؟ تم تو سب ایک آدم کی اولاد ہو, ایک ماں کی اولاد ہو. الذی خلقکم من نفس واحدۃ الى آخر الآیۃ ان اللہ کان علیکم رقیبا, اے لوگو اللہ تمہارے اوپر نگران ہے. ایک آیت تو یہ پڑھی, دوسری آیت پڑھی آیت الحشر, سورہ حشر کی آخری آیت, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور روزانہ یہ دیکھتے رہو کہ تم نے آئندہ کل کے لیے کیا عمل بھیجا, آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, آئندہ کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے. ہم سب اپنے دنیا کی تو تیاری سوچ رہے ہیں لیکن آخرت کی تیاری سے متعلق ہم بہت غافل ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو صدقہ جمع کرو, جس سے جو بن پڑے وہ جمع کرو. دیکھو یہی تو ترغیب دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو لوگوں نے جمع کرنا شروع کیا. تصدق رجل من دیناره من درهمه من ثوبه من ساع من ساع برة ومن ساع تمرة, کوئی آدمی دینار لے کر آیا, کوئی درہم لے کر آیا, کوئی کپڑا لے کر آیا, کوئی ایک سا گیہوں لے کر آیا, کوئی ایک سا کھجور لے کر آیا. حتی قال, حتی کہ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا, ارے کچھ نہ ہو ولو بشک کے تمرتن, کھجور کا ایک دانہ ہو اسی کو صدقہ کرو. یہی میں نے ابھی کہا نا, 1 روپیہ. ولو بشک کے تمرتن, تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, تم غریب ہو, اچھا کھجور کا ایک دانہ دے دو, ایک دانہ بھی تمہیں جہنم سے بچا لے گا. اسی کو میں نے کہا اتنے غریب تو نہیں ہے کہ روپیہ بھی نہیں دے سکتے ہم, اتنے غریب تو کوئی نہیں ہوگا شاید, ایسا تو کوئی نہیں ہوگا کہ جس سے روپیہ 5 روپیہ نہ بن پڑے. فرمایا اتقن, آگے فرمایا اتقن نار ولو بشک کی تمرتین, جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ چاہے کھجور کا ایک دانہ صدقہ کر کے. فجا رجل من الانصار, انصار میں سے ایک آدمی آیا, بسر رہی, ایک پوری تھیلی بھر کر, قادت
نفسه تعجز عنها بل قد عجزت.
راوی فرماتے ہیں جریر ابن عبداللہ کہ وہ تھیلی اتنی بھری ہوئی تھی اتنی بھری ہوئی تھی کہ وہ اٹھانے سے اس کا ہاتھ عاجز ہو گیا, یعنی اتنا وزن تھا اس تھیلی کا کہ وہ صحابی اس کو اٹھا نہیں پا رہے تھے. یہ پوری تھیلی بھر کر اللہ کے حبیب کی خدمت میں آئے. ثم تتابع الناس, یہاں تک کہ صحابہ کی لائنیں لگ گئی. نبی نے جب ترغیب دی نا تو صحابہ کی لائنیں لگ گئی, جس کے پاس جو بن پڑا وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر جمع کرایا. ثم تتابع الناس حتى رأيت قومين من طعام وثياب. راوی جریر ابن عبداللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ مسجد نبوی کے کونے میں دو بڑے بڑے ڈھیر ہو گئے, ایک اناج کا ڈھیر اور ایک کپڑوں کا ڈھیر, دو بڑے بڑے ڈھیر ہو گئے. حتی رأيت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جریر ابن عبداللہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ حضور کا چہرہ مارے خوشی کے چمک رہا تھا. یتحلل, اپنی وجہ سے نہ, امت کی شفقت کی وجہ سے کہ امت پر یہ مال اب خرچ ہوگا. یتحلل, کیسا چمک رہا تھا, راوی بولتے بھی ہے تو کیسے. فرمایا کأنہ مذهبۃ, گویا کے سونے کا ورق نبی کے چہرے پر چمکتا ہوا لگا دیا گیا ہو. سونے کا ورق خوب چمکتا ہے نا, فرمایا اور اللہ کے نبی تو گورے بہت تھے خوبصورت بہت تھے, اور خوبصورت آدمی جب خوش ہوتا ہے نا تو چہرہ بڑا اچھا لگتا ہے. فرمایا جیسے آپ کا چہرہ اس کے اوپر سونے کا ورق چڑھا دیا گیا اور وہ چمک رہا ہو, اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی کے مارے چمک رہا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب حضور نے آگے دوسری بات, ان باتوں سے تو اتنا سمجھ میں آیا کہ اللہ کی اس مخلوق کو ضرورت ہے ان کا تعاون کرنا چاہیے. وہ انسان انسان نہیں ہے جس کی دولت اپنے پیٹ کے لیے استعمال ہو, اور وہ انسان انسان نہیں ہے جس کی عزت اپنی ذات کے لیے استعمال ہو. اگر میری عزت امت کے کام آئے اور میرا مال امت کے کام آئے تو یقیناً حق تعالی شانہ کہ وہاں وہ مال دنیا وما فیہا میں اور آخرت میں مقبول ہوگا. اب آگے اللہ کے نبی نے نصیحت فرمائی, من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فله اجرها واجر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا. دنیا میں کسی نے اچھے طریقے کو جاری کیا تو فرمایا اس اچھے طریقے کا ثواب جاری کرنے والے کو ملتا رہے گا, حتیٰ کہ اس کی قبر میں بھی پہنچتا رہے گا, لیکن عمل کرنے والے کے ثواب سے کوئی کمی نہیں ہوگی. آگے فرمایا وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً, دنیا میں کسی نے برے طریقے کو جاری کیا, كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا, تو اس کا بوجھ اس پر رہے گا, وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا, اور جتنے لوگ یہ برے کاموں کو کریں گے اس کا گناہ بھی اس کے اوپر آئے گا, غَيْرَ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا, اور گناہ کرنے والوں کے گناہ ان کے اوپر بھی رہیں گے, ان کے گناہ میں سے کوئی کمی نہیں, اس کو سیپریٹ گناہ ہوگا. اس کے طریقے کو جاری کرنے کا اور اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کو سیپریٹ ثواب ملے گا اچھے طریقوں کو جاری کرنے کا. دوسری حدیث میں آگے فرمایا ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس من نفس یقتل ظلمن الا کان علی ابن آدم الاول کفلم من دمیہا لانہ کان اول من سن القتل. نبی علیہ السلام عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو ظلمن قتل کیا, ناحق قتل کیا. حق والا قتل کون سا ہوتا ہے؟ جو اسلام نے کہا کہ مثلا کوئی مرتد ہو گیا تو اس کا قتل سزا کے طور پر, اگر زنا کیا اور شادی شدہ تھا تو اس کو رجب اسلام نے کہا, یا تم نے کسی کو قتل کر دیا اس کے بدلے میں قصاص تم کو بھی قتل کیا جائے گا, یہ تو شرعی قتل ہے. لیکن آپ نے بلا وجہ اپنے ذاتی دشمنیوں میں کسی کو ظلمن قتل کر دیا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب فرماتے کہ ہمارے قتل کا گناہ تو ہم پر ہوگا ہی، لیکن ہمارے قتل کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل، اس کو بھی ایک گناہ ہوگا قتل کا، اس لیے کہ دنیا میں سب سے پہلے قتل کا عمل اس نے جاری کیا تھا قابل نے. واقعہ قرآن نے نقل کیا ہے، میں مختصر اس کو بیان کروں. وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. ہوا یہ کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابل اور حابل، آدم کی شریعت میں جورو جورو پیدا ہوتا تھا، چونکہ ابھی تو دنیا کی ابتدا تھی، تو ہر مرتبہ میں ایک لڑکا ایک لڑکی، ایک لڑکا ایک لڑکی، اور نظام ان کا یہ تھا شریعت آدم کا کہ پہلی مرتبہ کا لڑکا دوسری مرتبہ پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کرے گا، اور دوسری مرتبہ کا لڑکا پہلی مرتبہ کی لڑکی سے نکاح کرے گا. یہ تھوڑا سا عدل بدل. اب ہوا یہ کہ جو لڑکی قابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، تو قابل کے ساتھ پیدا ہوئی تو قابل نکاح نہیں کر سکتا، بلکہ اس سے پہلے حابل پیدا ہوا تھا اگلے جورو میں، وہ حابل نکاح کرے گا، لیکن وہ خوبصورت لڑکی تھی اس لیے قابل جوش میں آ گیا، اور جوش میں آ کر کہا میں اس سے نکاح کروں گا، تجھے نہیں کرنے دوں گا. آدم علیہ السلام اس وقت نہیں تھی. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ تعمیر کعبۃ اللہ میں تھے، اور بعضوں نے کہا حج میں گئے تھے، واللہ عالم، یہ اسرائیلی روایات ہیں، ہمیں اس کی طرف جانے کی ضرورت بھی نہیں. لیکن آدم علیہ السلام نہیں تھی. قابل نے کہا کہ میں ہی نکاح کروں گا، حابل نے کہا دیکھو ابا جی کی شریعت کے خلاف ہے. تو قابل نے کہا اچھا چلو ہم دونوں صدقہ پیش کریں، جس کا صدقہ قبول ہوگا وہ اس لڑکی سے نکاح کرے گا. تو دونوں نے صدقہ پیش کیا. اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ تمہارا صدقہ زکات جو کچھ ہو اس کو نکالو، پہاڑ پہ رکھو، ایک سفید قسم کی آگ اللہ کی طرف سے آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی، یہ جل جاوے تو سمجھ لو کہ تمہارا صدقہ قبول. یہ تو پہلی امت ہے امت محمدیہ کہ اس کے لیے زکات کو حلال کیا ہے، ورنہ اس سے پہلے زکات حلال نہیں تھی. یہ تو رحمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس امت کے غربا کو اللہ نے زکات اور صدقات کے ذریعے سے تعاون فرمایا، ورنہ اس سے پہلے کسی امت کے لیے زکات کھانے کا مسئلہ ہی نہیں تھا. تو دونوں نے نکالا، اور نکالنے کے بعد لکھا تو حابل کی قربانی قبول ہو گئی، قابل کی نہیں ہوئی. حابل کا مال جل گیا، قابل کا نہیں جلا. حابل نے کہا دیکھو اللہ بتا رہا ہے. قابل نے کہا نہیں کچھ بھی ہوگا میں ہی نکاح کروں گا، اور اگر تو مجھے نہیں کرنے دے گا تو میں تجھے قتل کر دوں گا، لَأَقْتُلَنَّكَ، تجھے قتل کر دوں گا. تو حابل بیچارہ کہنے لگا کہ تو جو چاہے کر لو، میرا گناہ تجھے ہوگا. جوش میں آیا، قابل بھائی کو قتل کر دیا. یہ دنیا کی پہلی میت، دنیا کا پہلا مردر کیس، اس سے پہلے کوئی قتل نہیں، کوئی میت نہیں. اب قابل کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں بھائی کی لاش کو کیا کروں. تو اللہ نے دو کووں کو بھیجا، فبعث اللہ غرابا یبعث فی الارض. دو کوے آئے لڑنے لگے، ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا. اب زندہ کوے نے اپنے پاؤں سے کھدا تیار کیا، اور مرے ہوئے کوے کو پاؤں سے دھکیل دیا اور اوپر مٹی ڈال دی. قابل یہ دیکھتا رہا اور یوں کہا کہ میرا اللہ مجھے بھی یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ اسی طرح کروں. معلوم ہوتا ہے دفن کا طریقہ اللہ نے پرندوں سے سکھایا انسان کو. تعالیٰ قرآن کہہ رہا ہے فبعث اللہ غرابا یبعث فی الارض لیریہ کیف یواری سوات اخیہ فاصبح من النادمین. تو قابل کو بہت ندامت ہوئی کہ اللہ اکبر، مجھے تو دفن کرتے نہیں آتا، یہ کوے بتا دے. تو ہم کو دفن کا طریقہ پرندوں سے اللہ نے سکھایا. کبھی کبھی اللہ ہماری عقل کو توڑ دیتا ہے، شان غرور تکبر کو توڑ دیتا ہے. اب مسئلہ تو ہو گیا، لیکن یہاں ایک بات آپ کو میں سوال کے طور پر کہوں، کیا قابل نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا، اس قتل کی بنیاد پر وہ لڑکی قابل کے لیے حلال ہوئی؟ نہ. مثلا مان لو ہماری بہن ہے، اب کوئی دوسرا اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، میں اس کو قتل کروں گا تو کیا اس کے قتل کرنے سے میرے لیے بہن حلال ہوگی؟ قتل کرنے کے باوجود حرام ہی رہے گی. جو مسئلہ حرام ہے وہ تو حرام ہی رہا نا. تو کیا قابل کے اس گناہ کو کرنے کی بنیاد پر مسئلہ حلال, مسئلہ کوئی سامنے آیا, کچھ حلال ہوا, مسئلہ حل ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. بلکہ یہ روایت اب دیکھو, ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے, قتل کرنے والے کو تو اس کا گناہ ہوگا ہی, لیکن ایک ایک قتل کا گناہ قابل کو بھی ہوگا, تو قیامت تک کا مجرم بن گیا کہ نہیں؟ قیامت تک کا ایک ایک قتل کا گناہ قبر میں پہنچ رہا ہے اس کے. یہاں سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ حرام طریقوں کو اختیار کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. قابل نے, بہت غور سے سمجھنا, یہ سبق تم کو کہیں نہیں ملے گا, یہ کسی بزرگ سے میں نے براہ راست لیا ہے, لاکھوں تفسیریں اٹھا لو نہیں ملے گا یہ سبق. فرمایا, قرآن کا یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ قابل نے اپنی مصیبت کو, لڑکی کو حلال کرنے کے لیے, اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنے بھائی کو قتل کر دیا, گناہ کا کام کیا, لیکن گناہ کا کام کرنے کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہوا, لڑکی حلال نہیں ہوئی. معلوم یہ ہوتا ہے حرام کا ارتکاب کرنے سے, حرام کام کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے, بلکہ مصیبتوں میں اور پھنس جاتے, جیسے قابل پھنس گیا قیامت تک. اب آج کل ہماری زبانیں کیا کہتی ہے, منصف کیا کرے, حرام سے حلال سے نہیں چلتا تو حرام چلانا پڑتا ہے, بولتے ہیں نا, جائز سے نہیں چلتا ناجائز چلانا پڑتا ہے, کیا کرے منصف, مجبور ہے نہ, غلط سوچ ہے. جتنے حرام کے کام کریں گے مسائل کو حل کرنے کے لیے, مسئلے حل نہیں ہوں گے اور پھنستے چلے جائیں گے, مسائب آتے چلے جائیں گے. اس کے مقابلے میں قرآن کا ایک واقعہ اور لو, یوسف علیہ السلام, بہت بڑی مصیبت آئی. کتنی بڑی مصیبت آئی؟ اتنی بڑی مصیبت, اتنی بڑی مصیبت کہ جو کھلانے والی, پلانے والی, برا کرنے والی, پھر بڑی خوبصورت عورت, اور سامنے سے کہہ رہی ہے یوسف بھائی طلاق آ جاؤ, میں تمہیں بلا رہی ہوں سامنے سے دعوت. حضرت یوسف پر کتنی بڑی مصیبت. یوسف نے یہ نہیں سوچا کہ میری آکانی ہے, مالکہ ہے, مجھے چھوٹے سے بڑا کیا, میرا تعاون کیا, میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا, اس کے وہاں مجھے مقام ملا, اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے لقمے کھلائے, چلو میں اس کی شہوت کو پوری کر لوں, بعد میں اللہ سے توبہ کر لوں گا. نہ حضرت یوسف نے کیا جواب دیا, قرآن اس کو نقل کر رہا ہے. یوسف نے فوراً فرمایا, زلیخا کے بلانے پر فرمایا کہ تو جس بات کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہے نا, میں اس کام کو نہیں کر سکتا, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, انہو ربی, وہ میرا رب ہے, احسن مسوائے, بہت اچھی تربیت کرنے والا, انہو لا یفلح الظالمون, اور وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے. مصیبت آئی کہ نہیں یوسف پر, لیکن یوسف نے اس مصیبت پر کیا کیا, اللہ کی طرف رجوع فرمایا. معلوم یہ ہوتا ہے مصیبتیں جب آئیں, حالات جب آئیں, پریشانیاں جب آئیں, تو گناہ کا کام کرنے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کرو, اللہ مسئلے کو کھول دے گا. مسئلہ یاد رکھنا, اگر مصیبتوں میں گناہ کا ارتکاب کرو گے تو آدم کے بیٹے کی طرح گناہ میں پھنستے چلے جاؤ گے, مصیبتوں میں پھنستے چلے جاؤ گے. اور اگر مصیبتوں کے آنے پر, حالات کے آنے پر, دکان کے نہ چلنے پر, کاروبار کے مسئلوں پر پریشانیاں آ رہی ہیں, تو بجائے گناہ کے کام میں جانے کے اللہ کی طرف رجوع کرو. ہاں, اللہ امتحان لے گا. حضرت یوسف علیہ السلام پر جب مصیبت آئی تو اللہ کی طرف رجوع فرمایا اور اس کام کی طرف نہیں گئے, تو عزت تو بچ گئی, لیکن کچھ دنوں جیل میں جانا پڑا. تھوڑی دیر مصیبت آئی, لیکن یہ مصیبت بادشاہت لے کر آئی. معلوم ہوتا ہے ہم بھی اپنی مصیبتوں میں, حالات میں, پریشانیوں میں اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو کچھ وقت تک حالات چلیں گے, پھر اللہ ایسے دروازے کھولے گا کہ کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا. ان دونوں باتوں کو یاد رکھنا جو میں نے قرآن کریم سے ثابت فرمایا ہے. پہلا واقعہ آدم کے بیٹوں کا, جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اگر کوئی اپنے پریشانیوں میں گناہ کے کام کی طرف جا کر مصیبت کو کھولنا چاہے, مصیبتیں کھلتی نہیں ہیں, مصیبتیں بڑھتی ہیں. اور یوسف کے واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مصیبت میں اگر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ حالات کو کھول دیتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، کچھ وقت امتحان لے گا لیکن بعد میں پھر حالات کو کھول دے گا۔ فرمایا عبداللہ ابن مسعود نے کہ قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے ایک ایک قتل کا گناہ قابل کے حصے میں لکھا جائے گا۔ تو اب بتائیے دنیا میں کتنے قتل ہو رہے اس وقت؟ ہزاروں قتل ہو رہے ہیں، ہزاروں، سب کا ایک ایک گناہ قابل کے حصے میں لکھا جا رہا ہے۔ اللہ برے طریقوں کو دنیا میں جاری کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے اور اچھے طریقے جاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی، تو یہ مسئلہ جو ہے کہ بھئی مرحومہ کے نام پر شیئرز تھے اور شیئرز کی جو کچھ رقم وغیرہ کمپنی سے ملی ہے، اب اولاً تو مرحومہ کا یہ مال ہے تو یہ میراث میں جائے گا، جتنے مرحومہ کے وارث ہیں لڑکے لڑکیاں، اور اگر مرحومہ کا شوہر حیات ہے یعنی باپ تو اس کو بھی ملے گا۔ اب اس کے بعد یہ مسئلہ تو ہو گیا کہ مرحومہ کا کل مال میراث میں جاتا ہے، تو شیئرز کے جو پیسے آئے ہیں وہ بھی میراث ہی میں تقسیم ہوں گے۔ اب اس کے بعد آگے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سارے ورثہ مل کر یہ طے کر رہے ہیں کہ ہم اس رقم کو اپنی والدہ کے فدیے میں ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تمام وارثین خوش ہو، راضی ہو، کسی پر زبردستی نہ ہو، ایک بات، دوسرا یہ کہ تمام وارثین میں کوئی نابالغ نہ ہو، نابالغ ہوگا تو اس کا حصہ وہ دیں تو بھی لینے کی اجازت نہیں، خوشی سے دیں تو بھی لینے کی اجازت نہیں ہے، اس کا حصہ نکال دو، اور نکالنے کے بعد باقی جتنے ورثہ ہیں، اور اگر سب بالغ ہیں تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، سب بالغ ہیں تو سب اپنی رضامندی، اپنی راضی خوشی سے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اپنا یہ مال جو ہے اب والدہ ہی کے لیے، اس لیے کہ انہی کا تھا، اللہ نے ہم کو دیا لیکن ہم والدہ کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں، یہ اولاد کی طرف سے ماں کو تبرو ہو جائے گا، عطیہ ہو جائے گا، اور اس طرح پر جیسے زندے کو عطیہ دینا جائز ہے مرحومہ کو بھی دینا جائز ہے۔ اولاد اپنی ماں کو حیاتی میں ہدیہ دیتی ہے یا نہیں؟ تو اگر مرنے کے بعد بھی ورثہ مالک ہو کر اپنی راضی خوشی سے اپنی ماں کو عطیہ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، اور ماں کے فدیے میں دینا چاہیں تو بالکل دے سکتے ہیں۔ مثلا ماں کے روزے باقی ہے تو اس کے بدلے میں اولاد یہ کہیں کہ چلو یہ مال ہمیں جو ملا ہے ہم اپنی ماں ہی کے لیے فدیے میں، گویا کہ ماں کے لیے ہدیہ ہو گیا، عطیہ ہو گیا، اور ماں کے روزے میں خرچ کر دیا جائے۔ اب رہ گیا ہے کہ اس کو کہاں خرچ کیا جائے، یہ فدیہ جو ہے مسلمانوں کو دیا جائے گا، غیر مسلم کو نہیں دیا جاتا، اس لیے کہ یہ جو ہوتا ہے یہ وہ مال ہوتا ہے کہ جو عبادت کے بدلے میں ہے، تو یہ مسلمانوں کو دیا جائے گا۔ اب چاہے ہاسپٹل میں بھی دے سکتے ہیں، مدرسوں میں بھی دے سکتے ہیں، کسی اپنے محلے کے غریب کا بھی تعاون کر سکتے ہیں، کسی لڑکی کا اپنے محلے میں جو ہے نکاح میں بھی اس کا تعاون، اس کا سامان دے سکتے ہیں، مطلب یہ کہ غربا کو آپ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ جناب سلیم بھائی شیخ جو ہیں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور کافی زخم آئے ہیں، دعا کی درخواست کی ہیں، اور اسی طرح تمام جو بھی بیمار ہو سب کے لیے شفا کی دعا فرمائیں۔ یہ جس نے سوال کیا ہے وہ صحیح ہے بالکل. میں نے کچھ دنوں پہلے مجلس میں ایک بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا بلکہ حاضر دل کے ساتھ دعا کرنا چاہیے, اور اس پر میں نے لطیفہ بھی سنایا تھا حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے جو بیان کیا وہ مزدور کا جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی مانگی تھی نیچے اور مل گئی اوپر. تو اب اس پر سوال یہ کیا گیا ہے کہ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے تو وہ تو دل کی بات کو جانتا ہی ہے, پھر اللہ تعالیٰ کو وہی گھوڑی دینا چاہیے تھا جو دل میں ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ لطیفہ اس پر نہیں سنایا تھا, یہ لطیفہ اس پر سنایا گیا تھا کہ اس نے غفلت کے ساتھ مانگا, اور غفلت کے ساتھ مانگنے پر اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہیں اس میں کوئی شک نہیں, لیکن روایتوں میں نبی علیہ السلام نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ غافل قلب سے دعا نہ کرو. حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صاحب نے دعا کی اور قلب غافل تھا اس کا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسے دیکھا تو فرمایا کہ تیری دعا تیرے سر سے اوپر نہیں گئی, اس لیے کہ تو نے توجہ اللہ سے نہیں مانگی. وجہ یہ ہے کہ جب غفلت کے ساتھ مانگتے ہیں نا تو دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا, تو جب دل متوجہ نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تجھے ضرورت نہیں ہے تو پھر میں تجھے کیوں عطا کروں. اس پر یہ مسئلہ ہے, ورنہ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے, سبھی باتوں کو جانتا ہے اور وہ یقیناً دینے پر قادر بھی ہے, اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن واقعہ اس پر سنایا تھا کہ غفلت کے ساتھ دعا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم تمام کو توجہ اللہ کے ساتھ دعا کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل علی رسول حبیبنا صفیانا سندنا مولانا محمد مبارک وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل, وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے قصوروں سے درگزر فرما, سچے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حضور قلبی نصیب فرما, حضور قلبی نصیب فرما, حضور قلبی نصیب فرما. اے اللہ دلوں کی حاضری کے ساتھ عبادت کا ذوق نصیب فرما, سجدوں کا سرور عطا فرما, تلاوت قرآن مزہ نصیب فرما, اچھی سنتیں دنیا میں کرنے کی اور دوسروں سے کرانے کی توفیق عطا فرما. اللہ بری سنتیں کرنے کی اور کرانے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ نبی کی اداؤں کو زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں شفاء دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ جو ایکسیڈنٹ میں چوٹ آئی ہے ان سب کو شفاء دائمہ مستمرہ نصیب فرما. جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ہمیں بھی روحانی اور جسمانی دونوں بیماریوں سے شفا عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو بھی روحانی اور جسمانی دونوں بیماریوں سے شفا عطا فرما. اے اللہ قلب غافل سے عبادت کرنے کے بجائے قلب حضوری کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرما. ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما, ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
جو حضرات دیکھنا چاہتے ہیں وہ ممبر کے قریب تشریف لیں.